اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر خدا نے متعال کے حضور شکر گزار ہیں کہ خدا نے متعال نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی سید الشہداء کے ذکر کی، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو یاد کرنے کی. یہ سعادت ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوئی ہیں، اور خدا کی شکر گزار اللہ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے جس پر قانون ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم. اور میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں، یہاں پہ آئے کریمہ میں نہیں لکھا کہ نعمتوں کو بڑھائے گا. قلب کی گفتگو کو آپ اپنے ذہن میں لائیں، شاید مراد یہ ہے کہ قلب کو بڑھا دے گا. قلب کو بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پروسیسنگ کی پاور اور مضبوط ہو جائے گی، آپ کے فیصلے حق کی طرف ہوں گے، اور آپ کے اندر ہائر ریالٹیز کا ریفلیکشن بڑھتا چلا جائے گا. یہ درحقیقت شکر کی طاقت ہے. ان شکرتم لازیدنکم، میں تمہیں بڑھا دوں گا، اس طریقے سے بڑھا دے گا تو آپ کی ہدایت بھی بڑھ جائے گی. یہ شکر کا بہت عجیب میکانزم ہے. البتہ شکر لفظی بھی ہوتا ہے، اصل شکر عملی ہوتا ہے. اصل شکر عملی ہوتا ہے. بہرحال خدا کا شکر بجا لانے کے لیے جو آپ عملاً بھی الحمدللہ کر رہے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پردیار عالم نے ایک مقدس اور ایک بہت طویل اور عریض سلسلہ اپنے پاکیزہ ترین بندوں کے ذریعے شروع کیا ہے، اور اس سلسلے کا مقصد جاننا اور اس مقصد کو اپنی روح میں اختیار کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. بھئی ہمیں یہ احساس ہو کہ جو پورا مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے، اور وہ مقصد ہماری روحوں میں اترے گا کیسے. ایک بار درود بھیجے گا محمد والے. تو عرض ہوا مختلف انداز میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ جو مقصد ہے وہ انسانوں کو خدا متعال کے ایسے نزدیک لے کے جانا ہے کہ جس سے انسانوں کے اندر خدائی صفتیں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائیں. یہ ایک جملے کے اندر اصل مقصد یہ ہے. بس اگر میں نے 50-60 سال عبادت کی اور خدائی صفتیں میرے اندر ریفلیکٹ نہیں ہو رہی, اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید کوئی ثواب مل جائے, وہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. اچھا, اسی مقصد کو اللہ نے عبادت کی نیت میں واجب قرار دیا ہے, واجب قرار دیا ہے. مثلا میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر میں یہ نماز کی نیت کرتا ہوں, خود نہیں کروں گا ظاہر ہے, کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں جنت کے ثواب کے لیے, کیا یہ نماز قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی. تو کیا جنت کا ثواب لینا غلط بات ہے کیا؟ نہیں, غلط بات نہیں ہے. اصل مقصد یہ نہیں بن سکتا, یہ اصل مقصد نہیں ہے. یہ تو جب اس دنیا سے اس دنیا میں ٹرانزیشن ہوگی اور انسان کے اندر الہی صفات ریفلیکٹ ہو رہی ہوئیں, تو وہ دنیا خود بخود اس کے لیے جنت بن جائے گی. حقیقت یہ کہ کوئی جنت بنانے کی ضرورت بھی شاید نہ پڑے. یعنی یہ بڑا عجیب تصور ہے, لیکن بہرحال اس کے اوپر وقت نہ لگائیں ہم بہتر. تو یہ جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نیت قبول نہیں ہے. اچھا, جب لفظ میں کوئی نیت قبول نہیں ہے تو عمل میں اس کے سوا رزلٹ اور کیا ملنا ہے؟ جب خود خدا متعال کا نظام بھی کہہ رہا ہے کہ لفظ میں اس کے سوا کوئی نیت قبول نہیں ہے. اچھا, اگر خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالی, کسی کو 50 سال عبادتوں کے بعد وہ رزلٹ نہیں ملا, بلکہ حتیٰ میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ اگر وہ یہ کہہ, میں ڈاؤٹ فل ہوں کہ ملا یا نہیں ملا, کوئی نہ کوئی کلیئرٹی ہونی چاہیے, ورنہ انسان نے اتنی عبادتیں انجام دی ہیں, بالاخر کچھ نہ کچھ تو اس کے سامنے واضح ہونا چاہیے. تو قربتاً الی اللہ یہ مقصد ہے, انسانوں کو خدا کے نزدیک جانا ہے اس کی صفات کے اندر. اور وہ ساری گفتگو کی جو صفات نہیں انسان کے اندر ہو سکتی ہیں, وہ نہیں ہوں گی, لیکن جو صفات ہو سکتی ہیں ان کے اندر اس کا قریب جانا ضروری ہے. اب اتنا ہم نے سن لیا. اب مشہور و معروف سوال جس کو میں آج انشاءاللہ اسی کے جواب کے اوپر میں جس کو وقف کروں گا, اور وہ مشہور و معروف سوال یہ ہے کہ میں کیا کروں کہ میں امام کی نصرت کر لوں. جہاں کہیں ہم جائیں گے, کوئی بھی کانٹیننٹ لے لیجئے, کوئی بھی ملک لے لیجئے, کوئی بھی شہر لے لیجئے, کہیں نہ کہیں پوچھنے والوں نے یہ سوال کہیں نہ کہیں پوچھنا ہے کہ امام کی نصرت کے لیے کیا کرنا ہے اور میں امام کے کام کیسے آؤں گا. تو یہ بہت اچھا ہے کہ الحمدللہ یہ مسائل, یہ گفتگو معاشرے کے اندر رائج ہو گئی ہے, الحمدللہ رب العالمین. اب اس کے اوپر ہم چند آرائز پیش کریں گے انشاءاللہ. اور آج کی مجلس, جیسا کہ میں نے عرض کیا, تسلسل شہادت سید الشہداء ظہور کے اوپر پہنچنی ہے. یہ منطقی تسلسل ہے کہ سید الشہداء کی شہادت سے جو سفر شروع ہوا ہے, اس کی منطقی منزل ہی یہی ہے کہ اس کو ظہور امام صاحب العصر و زمان پر اختتام کر دیا. صلی اوور آل جو مقصد ہوا وہ یہ کہ انسانوں کو خدا کے نزدیک جانا ہے. صحیح. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ وقت امام جب تشریف لائیں گے تو جو امام معاشرہ بنائیں گے, یملا الارض قسطا وعدلا کما مولع ظلما وجورا, اس کا اس ہدف سے کیا تعلق ہے؟ اب میں دین کا طالب علم ہونے کے ناطے آپ کو ایک مشورہ دوں گا, اور وہ یہ کہ آپ زندگی میں درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.
اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجنا.
اچھا اب یہ جو سوال ہم نے کہا آپ اس لیے کریں, آپ کسی بھی زندگی کے کام میں کریں, اسلام کی جامعیت یہ ہے کہ یہ سوال کبھی تبدیل نہیں ہوگا. جامعیت یہی ہے, ہمارے پاس وہ دین نہیں ہے جو یہ کہے برائی کا خدا کوئی اور ہے, اچھائی کا خدا کوئی اور ہے. یہ ہمارا دین نہیں ہے. نہ ہمارا دین وہ دین ہے وہ یہ کہے کہ آخرت کی ذمہ داری میرے اوپر, دنیا کی ذمہ داری کسی اور پر. ہمارا دین وہ بھی نہیں ہے. ہمارا دین کامل ہے. کامل دین کا مطلب کیا ہے کہ بھئی یہ جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں مکمل ضابطۂ حیات ہے, کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. اچھا کمپلیٹ کوڈ آف لائف کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا آخرت کہیں پر بھی کوئی کامیابی چاہیے, دین یہی دین ہے بھائی. اگر دین یہی دین ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وقت کے امام جب تشریف لائیں گے تب بھی سوال یہی رہے گا. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. امام کی تشریف آوری پر ایک فینومینا ہونے والا ہے. اللہ کے نبی سے لے کر 11 ائمہ تک یہ روایت دہرائی جاتی رہی ہے, یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. یہ مسلسل روایت ہے ہمارے پاس, سب بیان کرتے ہیں اس کو. اب مجھے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے, اور یہ اس میں ایک پریکٹس ہے آپ کے لیے, وہ یہ کہ یہ زمین کا عدل و انصاف سے بھرنا لوگوں کو خدا کے نزدیک کیسے لے کے جائے گا؟ صحیح ہے؟ اس کو میں ریفریش کرتا ہوں آپ کے سامنے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد,
اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
یہ جتنا بھی جو پلانرز ہوتے ہیں, مثلا آرکیٹیکٹ ہے, جو کوئی بھی ہے, اس کو ایک مشن دے دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کام ہونا ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس پورے پروجیکٹ کے ہر پیس کے اندر اپنے آپ سے وہ سوال پوچھے, یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, کیسے ہوگا. تو مثلا اگر ہم نے یہ کہا کہ بھئی ہم نے ایک بلڈنگ بنانی ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے ماڈل پر, تو وہ ہر میٹیریل کے بارے میں, ہر ڈیزائن کے بارے میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا, اس میں سسٹینیبلٹی کیسے حاصل ہوگی. صحیح ہے؟ اب ہمارے پاس ایک کی ورڈ ہے, ایک کی فریز ہے, وہ کیا؟ قربتن الاللہ. امام تشریف لائیں گے یملا الارض قسطا وعدلا, سوال وہاں پہ آ جائے گا. یم زمین کا عدل و انصاف سے بھرنا لوگوں کو خدا کے نزدیک کیسے لے کے جائے گا, یہ سوال ہمارے لیے کلیئر ہونی چاہیے. اچھا اگر یہ کلیئر ہوا تو ہمیں ایک فائدہ ہوگا, ہم یہ سوچ پائیں گے کہ غیبت کے زمانے میں نزدیک کیسے جائیں گے. کیوں؟ چونکہ یہ نزدیک جانے کا ہدف معطل نہیں ہوتا. یعنی کوئی یہ کہے کہ جب تک امام تشریف نہیں لائے نزدیک جانے کا عمل نہیں رہے, یہ نہیں ہے. قربتان اللہ ان پر بھی واجب ہے جو ظہور کے زمانے میں ہو, قربتان اللہ ان پر بھی واجب ہے جو غیبت کے زمانے میں ہے, تو وہ تو معطل نہیں ہونے والا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو امام تشریف لائیں گے زمین پہ عدل ہوگا, یہ عدل ہونا لوگوں کو خدا کے نزدیک کیسے لے کے جائے گا. اب چند جملوں میں اس کو عرض کرتا ہوں, بہت سادہ سی بات ہے اور آپ جانتے بھی ہوں گے, دہراتے ہوئے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد,
اللہ صلی علی محمد.
میں بعض اوقات مثال دیتا ہوں اپنی باڈی کی ٹیمپریچر سے. قم میں جب میں تھا تو کوئی کورس ہم کر رہے تھے, تو پتہ نہیں کہاں سے اس میں فزیولوجی بھی آ گیا, اور ایک سیمسٹر فزیولوجی پڑھنا پڑ گیا. اب اس فزیولوجی میں جب وہ بار بار کرتے تھے یہ کرو, پہلے ٹیمپریچر چیک ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو ایک دن میں نے اس ٹیچر سے پوچھ لیا, میں کہا بھائی یہ ٹیمپریچر کے پیچھے اتنے کیوں پڑے ہوئے ہم لوگ, کیوں ہمیں باڈی کا یہ ٹیمپریچر چاہیے؟ اب پھر انہوں نے مجھے ایک جواب دیا, اب میں نے وہ جواب جو پکڑ لیا, اب میں دنیا میں جہاں کہیں جاتا ہوں کوئی نرسنگ انسٹیٹیوٹ کوئی میڈیکل سائنسز کا, اس کے سامنے وہی سوال رکھ دیتا ہوں. ذرا اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ میں میڈیسن سے تھوڑا بہت فیملیئر ہوں, تو وہ بیچارے زیادہ تر پھنس جاتے ہیں کہ اس کا صحیح جواب کیا نکلے گا, لیکن بہرحال کبھی کبھی دے بھی دیتے. تو بہرحال میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ ٹیمپریچر کے پیچھے کیوں اتنا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ کی باڈی کے اندر کچھ مائکرو آرگینزم ہیں جو بغیر مائکروسکوپ کے نظر نہیں آئیں گے, ان میں کیمیکل ریئیکشنز ہیں, ان کیمیکل ریئیکشنز نے اس ٹیمپریچر کے اوپر صحیح ہونا ہے. اگر آپ کا ٹیمپریچر کچھ اور ہوا, مائکرو آرگینزم کے اندر وہ کیمیکل ریئیکشن صحیح طریقے سے انجام نہیں پائیں گے. لہذا ہمیں کوئی بھی میڈیسن دینے سے پہلے آپ کا ٹیمپریچر صحیح کرنا ہوگا, ورنہ میڈیسن بھی اپنا اثر نہیں کرے گی, چونکہ میڈیسن فائنلی جا کے خود کیمیکلز ہیں. اس خاطر ہمیں آپ کا ٹیمپریچر صحیح کرنا پڑے گا, تب آپ کے لیے ہر چیز صحیح ہو پائے گی. یہاں سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے, یہ جو خدا ہے یہ عادل ہے, اس نے انسان کو کمال تک لے جانے کے لیے جو راستہ بنایا ہے اس کا ٹیمپریچر ہے عدل. اگر عدل ہوگا تو انسان کمال تک آسانی سے پہنچیں گے, ورنہ بہت مار کٹائی ہوگی, پھر کوئی نہیں پہنچ پائے گا سوائے چیدہ چند لوگوں کے, کوئی اس مارکے تک نہیں پہنچ پائے گا. اس خاطر معاشرے میں عدل کا ہونا ضروری ہے کہ جب عدل ہوتا ہے تو لوگوں کی گروتھ, ان کی جو کمال کی طرف سفر ہے وہ آسانی سے انجام پا جاتا. وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ بن جاتا ہے انسان کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اس خاطر جب امام تشریف لائیں گے, یملؤ الارض قسطاً وعدلا, زمین اور آسمان خزانے اگلنا شروع کر دیں گے. کیوں؟ وہ شرط حاصل ہو گئی ہے جو ہر چیز کو صحیح کر لیتی ہے. باڈی ٹیمپریچر مل گیا ہے, سارے مائکرو آرگینزم اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے, باڈی کے سارے آرگنز اپنی جگہ کے اوپر واپس آ سکتے ہیں. یہ عدل کی طاقت ہے. صحیح. تو اب امام کی تشریف آوری قربتان الی اللہ میں کیا کنیکشن دیتی ہے؟ یہ کنیکشن دے رہی ہے عدل کا. اب میرا ایک سوال ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اپنے وجود کے اوپر کم سے کم عدل نہ لا سکا تو میرا تکامل کا سفر کبھی ہونا ہی نہیں ہے. ہاں, معاشرے کا تکامل کا سفر کب ہوگا؟ جب امام تشریف لائیں گے, زمین پہ عدل پھیلا دیں گے. اور میرے اس وجود کا تکامل کا سفر کب ہوگا؟ جب میں اپنے وجود میں عدل کروں. اب اگر میں کوئی ظلم کروں گا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایسی ہے جیسے معاشرہ ظالم ہو گیا, اب اس کا تکامل کا سفر کیسے ہوگا؟ مشکل میں ہوگا. یہ وہ اصلی معرکہ ہے جس کے اندر ہم اتارے گئے, کہ آپ کو عدل معاشرے میں بھی لانا ہے, اور وہ معاشرے میں وہی عدل لے کر آئے گا جو پہلے اپنے اندر عدل لے کر آئے گا. اچھا, اب یہ اپنے اندر عدل کی جو کہانی ہے, اس کو بھی میں بہت جلدی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں تاکہ یہ ٹاپک ادھر سے کمپلیٹ کسی حد تک ہو سکے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اچھا, سادہ ترین جو ذہن ہوتا ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں عدل کرو تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے کہہ رہا ہوں پہلے تم ہائی کورٹ کی جسٹس بن جاؤ اور پھر وہاں پر کٹہرے میں موجود جرم کے اور ملزم کے ساتھ عدل کرنا. کون جا رہا ہے ابھی؟ ابھی تو مسئلہ ہمارے وجود کا ہے, ہم نے اپنے ساتھ عدل کرنا ہے. اچھا, یہ جو ہمارا عدل ہونا, یہ ہونا کس چیز میں, کس میں عدل ہونا؟ اچھا, اب ہم نے میں نے سوچا کہ بھائی عدل یہ ہے کہ میں نے اگر کسی سے کوئی چیز لی ہے ایک کلو تو پیسے ایک کلو کے دینے ہیں, یہ ہو گیا عدل. ہاں, یہ بالکل صحیح ہے, یہ عدل ہے. ابھی بھی ذرا دور ہے, اور نزدیک لائیں, ابھی بھی یہ باہر ہے. یہ عدل اندر ہونا ہے. اندر کیسے ہونا ہے؟ اندر ایسے ہونا ہے, علم اخلاق میں انسان کی طاقتوں کو چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی انسان کے پاس کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو خواہشات ہیں, کھانا پینا, مختلف خواہشات جو انسان کے وجود کے لیے بہت ضروری ہیں. ابھی میں سوچتا ہوں کسی کو اگر یہ پتہ نہ چلے کہ وہ بھوکا ہے تو کیا ہونا ہے اس کے ساتھ؟ یہ ایک دم سے گرے گا اور مر جائے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی باڈی کی نیڈز کہاں پہنچ گئی. خدا نہ کرے کسی کو نہ پتہ چلے کہ یہ پیاسا ہے, مر جائے گا, ڈی ہائیڈریشن سے مر جائے گا. اسی طرح بہت ساری خواہشات ہیں, خواہشات بہت ضروری ہیں انسان کے وجود کے لیے, نعمتیں اللہ کی, اگر یہ نہ ہو تو مصیبت ہے. مصیبت ایک اور یہ, ایک تو یہ کہ نہ ہو, ایک اور مصیبت ہے کوئی زندہ ہی اس کے لیے ہو. ہاں اب یہ بہت بڑی مصیبت ہے. بس کوئی اس کو توجہ نہ دے اس نے ظلم کیا, اور کوئی اسی پہ توجہ دے ایک اور ظلم کر دیا اس نے. بس اس کو ہم کہتے ہیں قوۂ شہویہ, انسان کی خواہشات. ان خواہشات کو اگر کوئی بیلنس میں رکھ لے اس کو کہتے ہیں اعتدال یعنی عدل. بیلنس میں کیسے رکھے؟ اتنا کھائے جتنا کھانا ضرورت ہے, اتنا سوئے جتنا سونا ضرورت ہے, باقی ساری خواہشات اسی طرح کی. چونکہ یہ ہدف نہیں ہے, یہ ہدف خلقت نہیں ہے, تو ان کا رول کیا ہے؟ ان کا رول یہ ہے کہ بھائی ایک ضرورت ہے جس کو پورا ہونا ہے, ختم ہو گئی بات. اچھا اب اس میں یہ ایک تو بالکل حد اعتدال ہوگا, بالکل بیچ میں 50%. میرا جیسا ضعیف انسان کبھی بھی یہاں نہیں آئے گا, ہمیشہ 50, 60, 40, 90, اس کے 49 اس پہ چلتا رہے گا. صحیح, یہ اتنا برا نہیں ہے. مشکل کیا ہے؟ کوئی جائے 90 ہٹ کر لیا. اب یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کا وزن رک کے ہی نہیں دے رہا ہے, کھا کھا کے مر رہا ہے اور رک کے ہی نہیں دے رہا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے کھانے کو زندگی کا مقصد بنا لیا, یہ کھانے کے لیے جی رہا ہے. ہاں بھائی یہ تو بہت گڑبڑ ہو گئی, تو اعتدال سے تو بہت دور چلی گئی بات. صحیح. اچھا اب یہ ظالم ہو گیا نا, اب میں پوچھتا ہوں یہ ظالم امام کے کام آئے گا؟ نہیں, چونکہ معاملہ عدل کا ہے, اب یہ ظالم کام نہیں آنے والا. اچھا ایک آدمی کی ضرورت تھی, میرے جیسا آدمی جو اس عمر کے اس حصے میں آ گیا, 6 گھنٹے 24 گھنٹے میں سو لے, بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب مثلا کوئی جوان ہے, وہ کہہ رہے نہیں مونا 6 تو آپ جیسے بوڑھے سوتے ہوں گے, میں تو 8 گھنٹے سوتا ہوں. چلو بیٹا 8 گھنٹے سو لو. اب سوال یہ ہے کہ 12 گھنٹے ہو گئے اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے, اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ نعرے لگائے گا الاجل الاجل. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اتنا ظلم اور اس کے بعد منتظر اس کے جو عدل محض ہے, تو اس کے لشکر میں تمہاری ظلم کے ساتھ جگہ ہے کہاں پھر؟ ٹھیک ہے, یہ ایک بات ہو گئی. قوۂ شہویہ اس کا ایک عدل ہے, اس کا افراط ہے, اس کی تفریط ہے. افراط تفریط والا امام کے لشکر میں نہیں ہے, اس کو اعتدال والے کو وہاں پہ جانا ہے. اب دوسری قوہ ہے, اس کا نام ہے قوۂ غضبیہ, جیسے کہ نام سے واضح ہے اس میں غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب کوئی یہ کہے گا مولانا غصے میں انسان قتل ہو جاتے ہیں, غصے میں یہ ہو جاتا ہے, غصہ خدا نے رکھا کیوں ہے؟ ہاں غصہ اس لیے رکھا ہے کہ کبھی تمہارے پیچھے کوئی شیر بھاگے تو تم بھاگ سکو. جب انسان میں غصہ آتا ہے اور کبھی اس کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے, تو وہ ایسی طاقتیں نکال کے دکھاتا ہے جو اس نے زندگی میں کبھی خود بھی نہیں سوچی ہوتی. کبھی آپ سوچیں, خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی کی اولاد کے اوپر بات آ جاتی ہے, ماں وہ طاقت دکھاتی ہے جو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے. باپ بھی ایسی, بعض اوقات باپ ایسی طاقت دکھاتا ہے جو کوئی سوچ نہیں سکتا, خود وہ بھی حیران ہوتا ہے. ابھی کچھ وقت پہلے کہیں آسٹریلیا میں کہیں کوئی بچہ تھا, وہ ماں تھی 2 بچوں کے ساتھ, وہ کسی چھوٹی سی کشتی میں تھی اور وہ سمندر کی طرف چلی گئی, اور کوئی ریکوپمنٹ نہیں بن رہا ان کا اور کوئی رابطہ نہیں. تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم سمندر میں 4 گھنٹے سوئمنگ کر کے ہمارے لیے مدد لاؤ. تو اس نے دیکھا اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں میرے پاس. وہ بچہ میرے خیال میں 10 سال 12 سال کا بچہ, سمندر پہ اس نے کچھ دیر تک لائف جیکٹ کے ساتھ اور اس کے بعد کئی گھنٹے بغیر لائف جیکٹ کے سوئمنگ کیے سمندر میں, اور وہ زمین پہ پہنچا خشکی پہ, اور اس کے بعد بھاگتا ہوا گیا کسی فون تک پہنچا, اور فون تک بس یہ کہہ پایا کہ میری ماں سمندر میں, اس کی مدد کرو. اتنا ایگزاسٹڈ تھا کہ غش کھا کے گر گیا. نارمل لائف میں کوئی کر سکتا؟ تو وہ جو آسٹریلین ریسکیور تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی انسانوں کے بارے میں ایسے نہیں سنا تھا کہ کوئی یہ کر لے گا اس عمر کے اندر. کر لیا اس نے, چونکہ پیچھے ماں اور بھائی کی جان خطرے میں تھی, تو وہ کر گیا اس بات کو. ٹھیک ہے, یہ غصے کی طاقت ہے. تو اس کا صحیح استعمال بالکل صحیح ہے, وہ عدل ہے. دشمن نے آپ کے گھر پہ حملہ کر دیا, آپ کی مملکت پہ حملہ کر دیا, آپ کے اندر ایک جوش آنا چاہیے, یہ بالکل صحیح ہے. اسلام کی غیرت کی بات آئی ہے, آپ کے اندر جوش آنا چاہیے, ماشاءاللہ جب آپ سید الشہداء کے غم میں ماتم داری کرتے ہیں, بعض تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سینے کے اوپر 8-10 مرتبہ زور زور سے ہاتھ مارا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. تو میں تو ویسے ہی ڈاکٹروں کا معتقد نہیں ہوں, میں تو کہتا ہوں سارے ڈاکٹروں کو ماتم کرواؤ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ نہیں ہوتا ہارٹ اٹیک. ہم ماتم کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی کو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا تو میرے کہنے پہ نہ کر دیں, تو آپ نے میرے لیے مشکل بنا دے, یہ کیا کر دیا. تو یہ تھا کہ بھائی آپ کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے, آپ کے اندر ایک جوش ہوتا ہے. بڑے بڑے بزرگ بعض اوقات جو ہل نہیں پاتے, بعض اوقات وہ پتہ چلتا ہے نماز شب کے لیے کھڑے ہوئے ہوتا ہے. یہ خدا نے رکھا ہے, ہاں یہ رکھا ہے, کارآمد ہے یا نقصان دہ کارآمد ہے. ہاں کوئی اس کو صحیح استعمال نہ کرے اب نقصان دہ ہے. صحیح استعمال نہ کرے کیا مطلب؟ اعتدال سے باہر چلا گیا. جب تک اس کا غصہ اعتدال میں رہے گا, یعنی غصہ وہیں آئے جہاں آنا چاہیے تھا, یہ کمال پہ جائے گا اور یہ امام کے لشکر میں آئے گا. اچھا اب اگر کسی کے اندر وہ غیرت ہے ہی نہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تفرید کا شکار ہو گیا, یہ بھی لشکر میں نہیں جا رہا کیونکہ اس کے اندر وہ عدل کی کوالٹی نہیں آ رہی یہاں. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بعض اوقات یہ لوگ کہتے رہتے ہیں, ہم کبھی کوئی چیز کہتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا ہم لوگ پیسفل سٹیزن ہیں. تو میں کہتا ہوں اتنا بھی پیسفل نہ بننا کہ امام کے لشکر سے ہی پیچھے رہ جاؤ, تھوڑا ہمت بھی دکھانی چاہیے انسان کو. ہو گئے اعتدال, عدل کس طرح امام کے کام آئے گا. آخری بات ایک ہوتا ہے قوہ وہمیہ, اس کا کوئی تعلق وہم شک سے نہیں ہے. قوہ وہمیہ کا مطلب کیا ہے؟ امیجنیشن کی پاور, امیجنیشن کی پاور. یہ خدا نے ہمیں دی ہے, بالکل دی ہے. مقصد کیا ہے اس کا؟ فیوچر پلان کرنا, فیوچر کو پلان کرنا. دوستوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں, خدا نہ کرے دشمن نے اگر یہ کیا تو میں کیا کر سکتا ہوں, پلاننگ کرنا. قوہ وہمیہ, اس کا اعتدال کیا ہے؟ اس کا اعتدال یہ دماغ کی طاقتوں کو وہاں استعمال کرو جہاں اللہ چاہتا ہے. اس کا نیگیٹو استعمال کیا ہے جو اعتدال سے باہر ہے؟ حسد, ایروگنس. یہ حسد اور تکبر, آپ خود بتائیے حسد اور تکبر ہاتھوں سے ہوتی ہے کیا؟ نہیں. یہاں پہ مجھے یہ سمجھ میں آیا دنیا کی بدترین جرائم اللہ کے سامنے جو گناہ ہے وہ ذہن میں ہوتے ہیں. تکبر سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے نا, شیطانی صفت ہے. یہاں پہ اب یہ قوہ وہمیہ کا اعتدال کیا ہے؟ اعتدال یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کی ان صلاحیتوں کو وہاں استعمال کریں جہاں خدا چاہتا ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک صرف ایک چیز سکھائیے, کیریئر کیسے بنے گا. ساری برین کی سکلز استعمال کرتا ہے وہ بھی اور اس کے ماں باپ بھی کہ اس کا کیریئر کیسے بنے گا. اچھا یہ اعتدال ہے؟ نہیں, یہ اعتدال نہیں ہے. ایک حد تک بات صحیح تھی, اس کے بعد صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ زندگی کا مقصد صرف کیریئر نہیں ہے. آپ کو خدا نے ابد کی زندگی کے لیے خلق کیا ہے, تو آپ صرف 60 سال کے اوپر کیوں اپنا دماغ ختم کر رہے ہیں؟ آپ بھی پلاننگ 60 سال کی نہ کریں, پوری ابد کی زندگی کی کریں. یہ قوے, اب آخری ایک قوے عقلیہ ہے جو انسان کی ان تمام کو کنٹرول کرنے کی طاقت ہے, اور خدا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے یہ سارا عدل قائم کیا جائے. بس اب دیکھیے آپ کے سامنے تقریباً بات کلیئر ہے, پہلے بھی کلیئر تھی. وہ یہ کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام عادل لے کر آئیں گے, امام کا لشکر لشکر عادل ہوگا, اس کے اندر عادل کے سوا کوئی نہیں جائے گا, مطلب یہ ہے جو اپنی ان تین طاقتوں کو عادل کے اندر رکھ لے گا وہ امام کے لشکر کا ایلیجیبل ہو جائے گا. درود بھیجے گا محمد والا عجل فرجہ. اب اسی کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہوئے وہ سوال ہوتا ہے کہ مولانا کون سا ایسا کام کریں جس سے ہم امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں. اچھا زیادہ تر تو ہمارے جو دوست احباب ہم سے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں, ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو ایک دعا بتانے والے ہیں. زیادہ تر تو ان کے دماغ میں یہی ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر پہلے سے بھی گنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم شاید مولانا دعائے عہد بولیں گے اس کو اتنے منٹ لگتے ہیں, اگر یہ بولیں گے تو اس کو اتنے منٹ لگیں گے. ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا ہے. کوئی دعا ہمارے پاس مشہور دعاؤں میں ایسی نہیں ہے جو 1100 سال سے نہیں ہے. سب وہی ہیں جو 1100 سال سے ہیں, تو ظہور کیوں نہیں ہوا اگر صرف دعاؤں سے ہی ہونا تھا؟ یا آپ یہ کہیں کہ بھائی ہمیں پہلی دفعہ دعائیں پڑھنے کا موقع ملا ہے, تو شاید برے صغیر والوں کو اس نسل میں شاید کہنے کے لیے بات صحیح ہو. البتہ برے صغیر میں بھی دو نسل پیچھے یہ بات صحیح نہیں تھی, دو نسل پیچھے صحیح نہیں تھی. شاید ہماری نسل اور ہم سے اطراف میں جو نسلیں ہیں ان کو یہ بات شاید صحیح لگے, کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں بچپن میں رہتا تھا اور شیعہ آبادی میں ہی رہتا تھا کراچی میں, وہاں ہمیں دعائے سلامتی امام نہیں آتی تھی. جب میں ایران پہنچا ہوں 18 سال کی عمر میں, تب میں نے دعائے سلامتی امام سنی ہے پہلی دفعہ, ورنہ وہاں صرف جو انقلاب کے بعد دعا آئی تھی ہمارے پاس وہ الہی عظم البلا آئی تھی, اس کے علاوہ والی نہیں آئی تھی. لیکن بعد میں آہستہ آہستہ پھر لوگوں کو سمجھ میں آنا ہو, اچھا انقلاب سے پہلے دعائے کمہل کون پڑھ رہا تھا؟ اچھا کیا 1100 سال سے نہیں تھی دعائے کمہل؟ 1400 سال سے آتی, پڑھتے نہیں تھے. اس نسل کو پتا چلا کہ ہاں بھائی یہ دعائیں ہیں ہمارے پاس, لیکن یہ ہر جگہ ایسا نہیں تھا. پچھلی جگہوں پہ دوسرے ملکوں میں سب کو پتا تھا, پڑھتے بھی تھے, لیکن ظہور نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ معاملہ صرف دعائیں پڑھنے کا نہیں ہے. اچھا اب وہ کوئی جو سوال ہے کہ بھائی ہم کیا کریں کہ ہم امام کی سمت بڑھیں, اوور نائٹ تو کوئی چینج نہیں کر سکتا. ہاں تو ایک کام کر لو سر, تم یہ کوشش کر لو اپنی صفتوں میں ایک ایک کر کے اعتدال لانا شروع کر دو. سادہ سا کام, ایک ایک کر کے اعتدال لانا شروع کرو. جیسے جیسے آپ کی اندر کی صفتوں میں قوے شہویہ غضبیہ وہمیہ میں اعتدال آنا شروع ہوگا, خود بخود آپ کا راستہ امام کی طرف جڑنا شروع ہو جائے گا. صحیح. اب مجھے اس میں دو پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں, اعتدال کے حوالے سے اور اعتدال کے نتیجے کے حوالے سے. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد. اللہ کرے کہ مجھے دونوں پوائنٹ یاد رہے. پہلا پوائنٹ تو فوراً عرض کر دیتا ہوں کہ بھول نہ جاؤں. آپ نے, میں نے بچپن میں بڑے ہونے کے بعد پتہ نہیں کبھی پزلز کچھ سالو کیے ہوں گے, اسپیشلی وہ پزلز جس کے اندر کچھ پیسز لگانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ شروع کے 15-20% پیسز اگر صحیح لگ جائیں, باقی کا لگانا اتنا مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے, ہمارے اندر کے عدل کی کہانی بھی یہی ہے, اندر کے عدل کی کہانی بھی یہی ہے کہ اگر مولانا تشریف لائیں, درود بھیجے گا محمد والا صلی اللہ محمد. آپ سب اپنی صحت و سلامتی کے لیے, مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے, اور انشاءاللہ اس ادارے کی مزید سربلندی و فروغ کے لیے اور اس کی مزید ترقی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. تو یہ جو پزل ہوتا ہے اس میں 15-20% آپ نے صحیح لگا لیا, باقی پیسز لگانا آسان ہو جاتا ہے. ہمارے اندر بھی ایسا ہی ہے, کچھ پزل کے پیسز ہیں عدل کے, وہ آپ صحیح بٹھاتے چلے گئے, باقی خود بخود بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. ہاں یہ ایک آٹومیشن ہے ایک سرٹن لیول کے بعد, پھر وہ خود بخود صحیح چلے گا. چند اسٹیپس ہیں شروع میں, یہ مشکل ہے, یہ بہت مشکل ہے. اچھا اب آپ کو ایک ہوشیاری کرنی ہے, وہ کیا ہے؟ آپ شروع میں وہی اسٹیپ لیں جو باقی کو آٹومیشن پہ لے آئے, تاکہ کم وقت میں کم انرجیز کے ساتھ آپ اسی راستے کے اوپر تیزی سے چلے جائیں. تو انسان اگر تھوڑی ہوشیاری دکھائے, تین کوالٹیز کے اندر عدل دکھا دے, خود بخود باقی صفتیں ٹھک ٹھک اپنی لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا ہم لوگوں کے یہاں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے مولویوں سے, جیسے میرے جیسوں سے, کہیں کوئی لڑکا ہوا تو میں اس سے کہوں گا بیٹا داڑھی رکھو اور میوزک چھوڑ دو. اچھا وہ انہی دو میں بیچارہ ادھر ادھر ہو جائے گا. اچھا کسی بچی نے پوچھا تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ پردہ کرو, تو وہ بیچاری ادھر ادھر ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ واجب نہیں ہے, واجب ہے, عیناً واجب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے لیے, لیکن ہمارا سوال ایک اور ہے اس سے پہلے بھی کوئی کام ہے جو کرنے کا ہے، وہ کیا ہے؟ مثلا مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، اگر لڑکا داڑھی رکھے اور بے حیا ہو تو داڑھی بچا لے گی اسے، اور اگر بچی پردہ کر لے اور بے حیا ہو تو کیا ملا؟ کر میرے نزدیک دو کوالٹیز بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک حیا اور ایک لوجیکل ہونا. لوجیکل ہونے کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ اسٹبن، اڑیل، بس جو کہہ دیا کہہ دیا، اب کسی کی نہیں سننی، یہ نہیں چاہیے. حیا چاہیے، منطقی ہونا چاہیے، لوجیکل ہونا چاہیے. بہرحال اس طرف نہ جاؤں. اب جناب علی، کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جن کو اگر شروع میں اعتدال کے اندر لے آئے انسان، باقی تو خود بخود فٹ ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے وہ بھی میں نے عرض کرنا ہے. بہت آسانی سے، پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں گا، پہلی دفعہ کئی دفعہ، تین کوالٹیز میرے نزدیک انتہائی امپورٹنٹ ہیں. آپ کہیں گے یہ بہت بچکانہ باتیں ہیں، سن لیجئے، یہ بہت بہت کیلکولیٹ کیا ہے ان کے اوپر. تین کوالٹیز آپ کو چاہیے فوراً. نمبر ایک، صفت رحم، رحم دلی. اگر کوئی بندہ مجھ سے کہنا میرے دل میں رحم نہیں ہے، پھر کچھ نہیں ہے، یہ باکس خالی ہے. انسان، اسلام بے رحمی کے ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتا. جو خدا یہ کہے کہ اس نے اپنے اوپر رحم لکھا ہے، اور جو آخری نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے، وہ کسی مسلمان کو بے رحم قبول کر لے، یہ نہیں ہونے والا. بے رحم تو امتی بھی نہیں بن پائے گا، جو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات، یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے. تو آپ کے اور میرے دل میں ہر مخلوق کے لیے رحم ہونا ضروری ہے. آپ کہیں گے دشمنوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی رحمت للعالمین تو دشمنوں سے جنگ کرتے تھے، کیونکہ اس وقت رحم کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے ساتھ یہ جنگ کر لی جائے. ایک صفت ہو گئی رحم دلی، دوسری صفت ہے صداقت، سچائی. سچائی، اب میں پچھلے سالوں میں کبھی آیا، میں نے لندن کے بارے میں ایک دو باتیں کہیں، آپ نے لندن والوں کو یہ کہہ دیا، تو یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی والوں کو کچھ بھی کہہ لیتے، لندن کو کیوں کہہ دیا؟ ایک تو یہ کیا مشکل ہے بھائی، اگر برا تو کہا تھا تو پھر کسی بھی شہر کے لیے برا ہونا چاہیے تھا. دوسری بات یہ کہ اگر ہم کسی برائی کے لیے کہتے ہیں کہ اس شہر میں بڑھ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب اس میں مبتلا ہو گئے. نہیں، کب یہ کہتے ہیں؟ اگر خدا نے فرمایا کہ اے نبی نے فرمایا ان قرآن محجورا، میری، اے اللہ اس قوم نے، میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا، تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سارے مسلمانوں نے قرآن کو ترک کر دیا؟ نہیں، ٹرینڈ اس وقت یہ ہو گیا ہے. تو یہاں پہ ایک ٹرینڈ ہے، اور وہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے، وہ صداقت کے بالکل اگینسٹ ہے. آپ کو اور مجھے بہت ہوشیار ہونا پڑے گا یہاں پر بھی، اور پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بات کرو تو بالکل آزاد کے جھوٹ اور سچ غائب، پتہ ہی نہیں کیا کیا. ایک یہ ٹرینڈ ہے. اچھا، ہم لوگ دیندار لوگ ہیں، ہم لوگ یہ نہیں کرتے. ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے سچ کو اور جھوٹ کو ایسا ملاؤ کہ آخر وقت تک بیچارے کو پتہ نہ چلے ہوا کیا. یہ بھی صداقت کے خلاف ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہ ہو، تو ہمارا ایک آبجیکٹو ہے، وہ کیا؟ معاشرہ ایک دوسرے پہ اعتماد کرے. اب اگر معاشرے میں توریا اتنا پھیل گیا ہے کہ کوئی کہے اور میں اس سے کہوں کہ بھئی اس بندے نے تو خود یہ کہا تھا، مولانا وہ کر لیتے ہیں لوگ. کیا مطلب کر لیتے ہیں؟ مطلب توریے کے استاد ہوتے ہیں، وہ ہر بات کو گھما کے ہی کرتے ہیں. یہ تو جھوٹ ہو گیا، یہ تو جھوٹ ہو گیا، کیونکہ وہی جو جھوٹ کا نقصان تھا وہ اس میں آ گیا ہے. تو یہ کون سا سچ ہوا پھر؟ سچ کمپرومائز ہو گیا یہ. تو دوسری صفت جو مجھے چاہیے اس اعتدال کے نظام کو حاصل کرنے کے لیے، وہ صداقت ہے. تیسری صفت کیا چاہیے؟ امانت داری. امانت داری بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. کئی دفعہ اس کے اوپر عرض کر چکا ہوں، آپ کا وقت نہیں لوں گا. تو اب وہ جو ہماری بات ہو رہی تھی کہ بھئی مجھے امام کی خدمت میں پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے کہا بھئی آپ کو عدل پہ آنا ہے. تو عدل پہ آنا ہے تو 10-15% اگر آ گیا تو باقی پیسز تو آٹومیشن میں آ کے خود بخود لگ جائیں گے. وہ 10-15% کیا ہے؟ یہ تین صفتیں, ان کے اوپر صحیح کر لیں تو اس کے اندر رحم دلی ہو, اس کے اندر صداقت ہو, اس کے اندر امانت داری ہو. کوئی شخص ان تین کے اوپر کچھ مدت کام کر لے, خود بخود, میں سکون سے کہہ رہا ہوں, خود بخود قرآن کے نزدیک آ جائے گا, خود بخود قرآن کریم کے نزدیک آئے گا, خود بخود عبادات میں اسے لطف آئے گا. لیکن اگر ان تین میں کمپرومائز کیا اس نے, تو جو پڑھتا تھا وہ بھی جائے گا, جو قرآن پڑھ رہا تھا اس سے بھی جائے گا, جو عبادتیں کر رہا تھا اس سے بھی جائے گا, نعوذ باللہ تعالی. تو یہ ہو گیا عدل. اچھا, اب اس میں مجھے آخر میں رزلٹ دینا تھا, اللہ کا شکر ہے وہ پوائنٹ ذہن میں ہے. اگر کوئی شخص اس راستے کے اوپر صحیح چل رہا ہوا تو اس نے عدالت کا راستہ پکڑ لیا ہے, اس کو امام کے لشکر میں پہنچنا ہے, لشکر عادلین کا ہے, اس نے عدل کو اختیار کیا. عدل پہ اختیار کرنے کے لیے رحم دلی, صداقت اور امانت کی صفتوں کو اپنے اندر لے کر آ رہا ہے, اور باقی صفتیں پزل کی طرح خود بخود ملتی چلی جا رہی ہیں. باٹم لائن میں جو انسان بنے گا وہ ہے کیا؟ وہ کیا ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صرف ذکر کی خاطر عرض کر رہا ہوں, رہبر معظم نے تعلیمی نظام کے لیے بہت بڑا ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا آج سے 10-12 سال پہلے, اور اس میں جو پہلا ڈاکومنٹ بنا وہ یہ تھا کہ جو پرفیکٹ ہیومن بینگ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ ہوتا کیا ہے. یہ انگلش میں بھی اویلیبل ہے یہ ڈاکومنٹ, اور تھوڑا فلاسفیکل ہے. تو اس میں کچھ فیکلٹیز بنائی ہیں کہ پرفیکٹ ہیومن بینگ کے اندر یہ 12 یا 14 کوالٹیز یہ اس کے اندر ہونی چاہیے. وہ 14 کوالٹیز 12 کوالٹیز آئیں گی تو یہ پرفیکٹ ہو جائے گا. اب اس کو آپ کبھی بھی موقع ملے اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں. اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں, فرض کرو وہ انسان عدل, عادل انسان جو ہم چاہ رہے تھے وہ نصیب ہو گیا. یہ عادل انسان کا ایک ٹائٹل ہے عادل انسان, ایک ٹائٹل ہے کامل انسان. جو اور ہمیں نزدیک کر دے واقعے سے وہ کیا ٹائٹل ہوگا؟ تو میں اس کا ٹائٹل لوں گا سید الشہداء کی کلمات سے. وہ کیا؟ آزاد انسان. آزاد انسان. یہ جو عادل انسان ہوگا جس نے عدل کے راستے کے اوپر اپنی اپنی تربیت کی ہے, یہ آزاد انسان ہوگا. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ بھائی وہ جو ہم نے بات کی تھی تعلیم کے لیے, کامیابی کے لیے, کہ ویسٹرن ویکیبلری کچھ اور ہے, ہماری ویکیبلری کچھ اور ہے, وہ ہے جو آپ کو جانتے ہیں الحفیظ علمان. جو ہمارا آزاد ہے یہ کون ہے؟ مثلا بالکل سادہ سی مثال, ظاہر ہے واقع کربلا کے حوالے سے حضرت ہو بندشوں میں نہیں ہے, جو حق دیکھے گا جسے اس کی پیروی کرے گا, آزاد انسان. صحیح. اب یہاں پہ ایک مشہور واقعہ تھا, میں کبھی کبھی دہراتا ہوں, آپ نے بہت دفعہ سن لیا ہو شاید, لیکن پھر میں اس کو دہرا دیتا ہوں. امام اس ہم لوگوں کو, ہمیں امام آزاد دیکھنا چاہ رہے ہیں, اور امام سے جو نزدیک ہوں گے وہ ہوں گے جو آزاد ہوں گے. اچھا, اس آزادی کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ اس آزادی کے مقابلے میں ہے بے جا اٹیچمنٹ, کسی ایسی چیز سے اٹیچمنٹ جس سے اٹیچمنٹ نہیں ہونی تھی. اب اس میں آپ کوئی بھی چیز لے لیں, میں اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں. مثلا میں امام کی خدمت میں پہنچنے کے لیے کوششیں کر رہا ہوں, اور میری اٹیچمنٹ کس سے ہو گئی؟ کہ میں نے ممبر پہ بیٹھ کے بولنا ہے. اب یہ حق کے لیے نہیں ہو, نعوذ باللہ تعالی, صرف اس لیے ہو کہ میری خواہش ہے کہ مجھے ایسے ہونا ہے. اچھا, اب امام تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم یہ نہ کرو, اور میری اٹیچمنٹ تھی, اب اس کا معاملہ خراب ہو گیا. اچھا, آیا امام کے نزدیک یہ چیز اہم ہے؟ اب اس واقعے کے اندر دیکھیے گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ما صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجم. میں کہوں گا اہم نہیں ہے, سب سے اہم یہی ہے, امام کو آزاد انسان چاہیے, نان اٹیچڈ. صحیح. اب آپ ممکن ہی کہہ سکیں کہ بھائی بیوی بچے ہوں گے اس کے تو وہ اٹیچمنٹ تو بنی جائے گی. نہیں, حکم کے سامنے کوئی اٹیچمنٹ نہیں چاہیے, چاہے بیوی بچے ہی ہوں. چاہے وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ ضروری ہے. امام کا حکم آ گیا ایک دفعہ معاملہ ختم. کس کی طرح؟ صفوان کی طرح. ایک دفعہ امام نے کہہ دیا اس کو اونٹ دینا صحیح نہیں ہے, ختم. جو بزنس پتہ نہیں کتنی مصیبتوں سے بنایا ہوگا وہ اور نائٹ ختم کر دیا, کہا معاملہ ختم ہو گیا, نہیں ہے امام کو پسند, ختم کر دیا. یہ آزاد انسان ہے, اٹیچمنٹ نہیں ہے اس کے اندر. تو مثلا پرانا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا, مجھے ڈر یہی ہوتا ہے, وہ کوئی تھوڑا سا آگے آنے کو کہہ رہے ہیں, شاید دو چار لوگ آنے والے ہوں, ان کو مصائب میں شرکت کرنے میں مدد ملے گی, درود پڑھ
اللہم صل علی محمد محمد وعجل فرج.
ایک بار پھر درود بھیجے گا, محمد و آل محمد. بہر اس واقعے کے اندر اس طرح بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک آدمی داؤ بہت زیادہ امام کے حضور گریا اوزاری کرتا تھا کہ مولا مجھے آپ کے حضور پہنچنا ہے, مولا پہنچنا ہے, اور بہت زیادہ امام کے حضور فریاد اور نوحہ اور تضرع. اور ایک موقع کے اوپر ایک آدمی آ گیا اور اس نے کہا کہ تم نے امام سے ملنا ہے تو چلو میرے ساتھ. اس نے کہا ٹھیک ہے, وہ پیچھے پیچھے چلنا شروع ہوا. تو کچھ دیر کے بعد اس نے بیان کرتے ہیں کہ بھائی ایک جگہ پہ آئے جہاں پہ پانی تھا, تو اس نے کہا کشتی تمہارے ساتھ ہے؟ اس نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو, اپنے امام کی طرف جا رہے ہیں, میں کشتی کیا ضرورت ہے, چلو پانی کے اوپر, امام کا نام سو, امام کو سوچو کہ امام کی طرف جانا ہے, پانی پہ چلو گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلنا شروع ہوا تھوڑی دیر, تو اس نے دیکھا ماشاء اللہ بہت اچھا چل رہا ہے, پھر تھوڑی دیر میں غرق ہونے لگا. تو وہ جو آگے تھا اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, کہنے کا کہاں سوچ رہے ہو, کیوں غرق ہو رہے ہو, امام کو سوچو اور چلو یہاں سے. تو وہ پھر سنبھالتا ہے اپنے آپ کو, دیکھتا نہیں یہاں پانی کے اوپر چل رہا ہے وہ. تو وہ پانی کے اوپر چلتا ہوا بالآخر ایک جگہ تک پہنچ جاتا ہے. وہاں پر ایک خیمہ تھا, وہ خیمے کے نزدیک آتے ہیں اور جو لے کر آئے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا اسائنمنٹ یہیں تک تھا کہ میں تمہیں یہاں تک لاؤں, اب میں اندر جاؤں گا اور اندر جا کر اپنے لیے نیکسٹ فیز پوچھوں گا کہ اب تمہارا آگے کیا ہونا ہے, اب تم دعا کرو کہ تم اندر پہنچ جاؤ. اب وہ دعا کرتا ہے, گریا کرتا ہے, جو بھی اندر سے جاتے ہیں تو امام کی آواز آتی ہے اور امام کہتے ہیں کہ اس سے کہو واپس جائے, اس سے کہو واپس جائے. ہوا رجل صابونی, یہ صابن کا آدمی ہے, کیا اس کو کہو واپس جائے. اچھا, ہمارے ایک دوست نے جب یہ واقعہ ہم سے سنا تو اگلے دن مجھ سے کہنے کہ مولانا آپ نے بہت ٹف کر دیا, امام ایسے نہیں کریں گے. میں نے کہا کیوں نہیں کریں گے, تم غیبت میں تم ظہور چاہ رہے ہو اور امام شرط بھی نہ لگائے. ایک انہوں نے کہا بھائی ظہور کے زمانے میں تو لوگ ہر قسم کے مل جاتے تھے امام سے جا کے. تو میں نے کہا وہ ظہور کا زمانہ تھا, اب غیبت کا زمانہ ہے. پوری دنیا کے لیے غیبت ہو, تمہارے لیے ظہور ہو جائے بغیر کسی کوالٹی کے, یہ نہیں ہونے والا ہے, بہت کچھ چاہیے. پھر تو امام نے کہا اس کو کہو واپس جائے رجل صابون. تو بندہ جو اندر تھا وہ واپس آیا, اس نے کہا کہ بھائی تم نے سن لیا, جاؤ واپس. یہ بتاؤ یہ رجل صابونی کیا ہے؟ کہنے کہا یہ میں ہوں, میں ہوں میں. اس نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے کہا میں صابن بناتا ہوں, صابن بناتا ہوں. یہ جو صابن بناتے ہیں اس کو ظاہر وہ میلٹ کرتے ہیں پہلے ویکس کو اور اس کو اس کو, اور اس کے بعد اس کو دھوپ میں رکھتے ہیں, اور اس میں دھوپ میں رکھنے کے بعد اتنے گھنٹے اس کے اوپر جب دھوپ پڑتی ہے تو پھر وہ صابن جم جاتا ہے, پھر صابن بن جاتا ہے. میں جب تم آئے تھے تو میں صابن چھت پہ رکھ کے آیا تھا, اور شام کو فورکاسٹ تھی کہ شاید بارش آئے گی. تو جب میں یہاں آ رہا تھا تو میں راستے میں سوچ رہا تھا کہ اگر بارش آ گئی تو میرے صابن کا کیا ہوگا. اس پہ امام نے مجھ سے کہا ہے کہ تم واپس جاؤ, تم کہ تم صابنی ہو. صحیح ہے, یہ آزاد نہیں ہوا ہے ابھی, یہ بھی اٹیچ ہے. صحیح ہے, میں ایک جملہ کہتا ہوں مذاق میں, شاید مذاق کا ٹائم نہ ہو لیکن جملہ جا کے کسی کے دل پہ لگ جاتا ہے. میں سوچتا ہوں اس کے دل میں صرف صابن تھا, میرے پاس پورا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے, پتہ نہیں کیا کچھ علم قلم میرے سینے کے اندر اٹیچمنٹ کی طرح پڑا ہوا ہے, جو مجھے ڈر ہے کہ مجھے امام تک پہنچنے دے گا یا نہیں پہنچنے دے گا. ہاں, آپ کہیں گے کہ بھائی اس کو کیسے نپٹایا جائے, اس کو نپٹانے کے لیے تھوڑا بہت اپنے اوپر ٹینشن ڈالنا ہوتا ہے، تھوڑا ٹینشن ڈالنا پڑتا ہے. اچھا وہ ہم نے اگر نہیں ڈالنا ہے تو پھر تربیت نہیں ہو پاتی، تھوڑا زور ڈالنا پڑے گا. تو پہلا معاملہ تو یہ ہوا کہ بھائی عدل کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے. آپ عادل ہوئے ان تین کوالٹیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تین طاقتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے خود بخود آپ کا راستہ آگے بڑھے گا. کوالٹیز کے اندر اگر لے آئیں تو تین کوالٹیز بتا دی گئی، رحم دلی، صداقت، امانت. اس کے اوپر آ جاؤ، اس کے اوپر آؤ گے تو خود بخود وہ عدل کا پیمانہ پورا ہونا شروع ہو جائے گا. باقی کوالٹیز بھی خود بخود خدا نصیب کر دے گا. من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہ، جو ایک نیکی کرتا ہے خدا اس کو 10 سے جزا دیتا ہے. خود بخود قرب الہی اور عدل یہ ملنا شروع ہو جائے گا. لیکن اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ اٹیچمنٹ بار بار راستوں میں رکاوٹ ڈالے گی اور وہ کہیں نہ کہیں قربان کرنا پڑتا ہے. اچھا بہت وقت ہو گیا، صرف ایک دو مثالیں کہ قربان کیسے کرنا ہوتا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اللہ
صلی اللہ فاجل فرض.
فرض کر لیتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے کوئی چیز بہت اچھی آتی ہے. دو بندے میرے برابر میں بات کر رہے ہیں، انہوں نے مجھ سے انٹرفیئر کرنے کی کوئی ریکویسٹ نہیں کی ہے، صحیح. وہ اپنا ایک ڈسکشن کر رہے ہیں اور اس ڈسکشن کا ایک لیول ہے جو بہت نیچے ہے اور مجھے جو آتا ہے وہ لیول کے اعتبار سے کافی اوپر ہے، ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے مجھے بلایا کہ میں اندر آؤں؟ نہیں. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا میں کودوں یا نہیں کودوں؟ صحیح ہے. اگر محض خدا کے لیے ہو تو شاید کودنا صحیح ہوگا. اگر چانس بھی ہے کہ دکھاوے کے لیے ہے، خاموش بیٹھے رہو، کوئی ضرورت نہیں کودنے کی. اور اس میں دکھاوے کا چانس بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا اب اس کی ایک اور بالکل عوامی نشانی عرض کرتا ہوں. صاحب ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اس پہ کسی نے کہا کہ بھائی ہم مولویوں کے بھی گروپس ہوتے ہیں نا، تو ان میں کسی مولانا نے کہا کہ بھائی اس روایت کا کسی کے پاس عربی ہو تو بھیج دے. صحیح ہے. اب میں پوچھتا ہوں آپ سے، اس کو جواب میں گروپ میں بھیجے گا یا پرائیویٹ میں بھیجے گا؟ بھیجنا تو پرائیویٹ میں چاہیے. دیکھوں کیا کرے گا، وہ بھیجے گا گروپ میں تاکہ سب کو پتا چلے کہ عالم کون ہے. صحیح ہے. جو یہ حرکت بار بار کرے وہ اتنا ہی جاہل ہے، اتنا ہی جاہل ہے. کیوں خاموش کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس آدمی کو چاہیے تھا نا، اس کو بھیج دو. اس کو لگا کہ سب کو چاہیے، وہ بھیج دے گا. یا اس کو کہہ دو کہ بھائی میں تم کو بھیج رہا ہوں، تم گروپ میں پوسٹ کر دینا. ضروری ہے کہ میرے نام سے ہے؟ یہ کہاں کی ضرورت ہے؟ لیکن کودنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ نفس جو ہوتا ہے وہ اکڑ رہا ہوتا ہے کہ میں موقع مل رہا ہے بھیا مجھے دکھانے کا، میں کیوں پیچھے ہٹوں. اب جو انسان اس کو کنٹرول کر لے کہ نہیں مجھے اپنے لیے کام نہیں کرنا، مجھے خدا کے لیے کام کرنا ہے. اور یہ اس کے اندر وہ اناؤنسمنٹ وغیرہ کا ایشو کہ یہ کرو پھر میرا نام آئے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ سب فضول باتیں. ان میں کسی میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ سب اینٹی ڈیولپمنٹ ہے، یہ سب پست حرکتیں ہو جاتی ہیں. تو عزیزان محترم، وہ جو سادہ سا سوال تھا امام کی نصرت کے لیے کیا کریں، یہ بنیادی شرط ہے، یہ بنیادی شرط ہے. اور چونکہ اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جب بھی اللہ نے چاہا اس دنیا یا اس دنیا میں ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ، تو ایک بات اور عرض کرتا چلوں. اس دنیا کے اندر اس وقت ہر امام کے ماننے والے کے لیے ضرورت ہے پوری دنیا کے باقی امام کے ماننے والوں کے ساتھ رابطے میں آ جائے. کوئی گنجائش نہیں ہے لوکل بننے کی، کوئی گنجائش نہیں ہے ہر آدمی کہے کہ میں اپنے خول کے اندر بیٹھا ہوں صحیح ہوں. نہیں نہیں، اس کی گنجائش نہیں. اس وقت جو قربانیاں دی جا رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کو اور مجھے اس گلوبل موومنٹ کا حصہ ہونا بہت ضروری ہے. ہماری معنویت کے لیے بھی، ہمارے ہدف تک پہنچنے کے لیے بھی، امام کی نصرت کے لیے ہر لحاظ سے بہت ضروری ہے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا اور ہم اپنے انڈیویجول، کوئی لوکل اپنے محلے میں، اور کو میں اپنی ایک دنیا کے اندر اگر یوں رہوں تو پھر میں امام کا وہ خط یاد دلاؤں گا جو امام نے اہل مدینہ کو لکھا، اہل مدینہ کو لکھا. امام نے اہل مدینہ کو ایک خط لکھا تھا، بہت چھوٹا، دو لائنوں کے اوپر. یا خط بڑا ہوگا ریکارڈ میں، وہ دو لائنیں رہ گئیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن بہرحال وہ جو خط ہمارے پاس ریکارڈ میں ہے وہ یہ دو لائنوں پر ہے. وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد
صلی اللہ علیہ
وسلم. کسی نے پوچھا مدینے سے ہی تو تشریف فرما ہوئے تھے، مدینے سے مکہ آنے کے بعد امام کافی وقت مکہ میں رہے، کئی مہینے مکہ میں تشریف فرما تھے، اس دوران میں وہ خط لکھا تھا مدینے کو امام نے. اور وہ مدینے میں لکھنے کا مطلب کیا تھا کہ زیادہ تر ان کو بھیجا گیا تھا کہ جو امام کو جانتے تھے. اچھا پروبیبلی یہ ہے امکان قوی کہ وہ بنی ہاشم کے لیے لکھا گیا تھا، یہ امکان قوی ہے، لیکن میں اس کی امکان میں دوسرے امکان کو بھی رکھتا ہوں کہ شاید نہیں عمومی اہل مدینہ کے لیے لکھا گیا تھا، دونوں کو رکھتا ہوں. امام نے خط میں یہ لکھا بات امام حسین، تو اس میں امام کا وہ دوسرا جملہ بھی ریفلیکٹ ہوا ہوا تھا، اور وہ بھی مستند ہے، وہ بھی مستند ہے. میں واقعا معذرت اور یہ ہے کہ جو سختیاں اہل بیت اطہار نے اٹھا لی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں بچپن میں مولانا نقن صاحب کی مجالس میں کبھی کبھی میرے والد لے جایا کرتے تھے، تو مجھے یاد ہے نقن صاحب مصائب میں ایک جملہ فرماتے تھے، کبھی کبھی کم از کم ایک دفعہ تو میں نے ان سے سنا، تو وہ کہتے تھے کہ شہادت سب کے لیے فخر تھی، علی اکبر شہید ہوئے، قاسم شہید ہوئے، مولا ابو الفضل شہید ہوئے، پھر ایک جملہ وہ کہتے تھے، کہتے لیکن پردوں کا چھننا پردوں کا چھننا بڑی سخت بات تھی. اور ہمارے پاس جملات بہت عجیب موجود ہیں، بہت عجیب جملات موجود ہیں کہ بھائی کسی نے پوچھا کہ بھائی مصائب اہل بیت اطہار علیہ السلام، سخت ترین مصائب تمام کربلا کے اندر کون سے تھے؟ تو کہا وہ مصائب جن کے اوپر سب نے گریہ کیا ہے. تو پوچھا وہ مصائب کون سے ہیں جن پہ سب نے گریہ کیا ہے؟ امام حسین کی شہادت. کہا نہیں، امام حسین نے بھی اس پہ گریہ کیا ہے. تمام کا سوال کیا کون سا کون سا، آخر میں آ کر کہا ہماری پھپھی کا بازاروں میں جاتا، ہماری پھپھی کا بازار اور درباروں میں. یہ وہ مسائل تھے، مسائل تھے جن کے اوپر سب نے گریہ کیا تھا، اور یہ سب کے دلوں کے لیے سخت ترین مقام تھا. عزیزو آج کا جیسا دن 11 محرم کا دن تھا، اور 11 محرم کے دن کی مناسبت سے مسائل کا ایک حصہ ہے جو ہماری ذمہ داری کو آسمان کروں گا. اور وہ بیان کرتے ہیں یہ مصائب کا یہ حصہ بعض لوگوں نے شب عاشور کے لیے بھی بیان کیا ہے، شام غریباں کے لیے بھی، اور بعض نے گیارہ محرم کے لیے بھی بیان کیا ہے. احتمال یہ بھی ہے کہ دونوں دفعہ اس کا کوئی راستہ انجام پایا ہو اور بیان کر، اور ایک حصہ اس میں کچھ اور بھی ہے، جب قافلے اسرا تیار ہوا اور سب کو سوار کیا جانے لگا تو ایک نظر بی بی زینب نے مقتل کی طرف دیکھا. یہ انسان کی فطرت ہے کہ کوئی شباہت ہو تو اس کو پچھلا واقعہ یاد آ جاتا ہے. اب بی بی سواری پہ سوار ہونے والی تھیں تو ان کو وہ منظر یاد آیا جب مدینے میں سوار ہونے والی تھی، اور وہ کیا 18 بھائیوں کے درمیان سوار. اور آج بی بی تنہا ہیں، گویا سید سجاد کو بھی بی بی زینب نے سوار کیا ہے، اور امام کی سواری تیار ہو گئی. بس اس موقع کے اوپر مولا سید سجاد جب رماری کے اوپر تشریف فرما ہوئے اور اوپر سے اپنے والد کا بے گور و کفن لاشا دیکھا، یا اللہ کیا منظر ہوگا جب سید سجاد نے والد کا لاشا اس حالت میں دیکھا، اور اولاد کی بے بسی اس سے زیادہ کیا ہونے. اور مولا سید صابرین کا ہی کمال تھا کہ صبر کیا، اور بی بی زینب کبری سلام اللہ علیہا جس طرح مولا علی اکبر کے موقع پر اپنے بھائی کا ساتھ دے رہی تھی، اس موقع پر سید سجاد کا ساتھ دیا. کہا بیٹا صبر کرو، یہ لاشا ایسا نہیں رہے گا، یہاں روزے بنیں گے، تمہارے باپ کا غم منایا، تمہارے باپ کا غم منایا جائے گا. تو میں اپنے لیے سوچتا ہوں اور آپ کے لیے بھی سوچتا ہوں کہ عزیزو ہماری آنکھوں سے ایک آنسو بھی نکلا تو کہیں نہ کہیں بی بی زینب کی دعا لگ رہی ہے، کہیں نہ کہیں لگ رہی ہے. بس بی بی زینب کبری نے تحمل کیا اور سید سجاد سوار ہوئے. اب ہمارے پاس ایک منظر ہے جب یہ قافلہ مقتل کے انتہائی نزدیک سے لے جایا گیا، اور یہ جابروں نے کیا تھا، ظالموں نے کیا تھا تاکہ بیویوں کو اور زیادہ اذیت دیں، نعوذ باللہ تعالی. ایسو بس ایک موقع آیا، یہ جو ہماریاں، یہ ہماریاں سواریاں تھیں، اونچی سواریاں، اونٹوں کی طرح سواریاں تھیں، اور ان کے اوپر کوئی کجاوا نہیں تھا، کوئی لکڑی کا باکس نہیں تھا جس کے اندر بیٹھ سکیں. یہ میں حالت کیا ہوتی ہے اللہ جانتا ہے، اب اس کو میں بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن بس اس کو کہتے تھے بے کجاوا کی اماریاں، بے کجاوا کی اماریاں. تو جب بیبیاں وہاں سے گزری تو بیبیوں نے تمام تر مشکل کے باوجود اپنے آپ کو گرانا شروع کر دیا. اب ایسے یاد تو نہیں دلانا چاہ رہا ہوں، لیکن جس طرح مولا ابو الفضل کا گرنا یاد ہے، رسن بستہ خواتین کا گرنا بھی ایسا ہی تھا. بیویوں نے اس عالم میں اپنے آپ کو گرایا. اور عزیزو یہ تو زیارت ناحیہ کے اندر امام زمانہ نے بھی نوحہ کیا ہے، بیویوں نے اپنے آپ کو گرا لیا. اب بیویاں ماتم کرنے کے لیے لاشے کی طرف بڑھیں، سید مول مولا سید الشہدا کے لاشے کی طرف تشریف لائیں، اور وہاں پر وہ واقعہ پتا ہے کہ شاید امام کی انگوٹھی لینے کے لیے ایک لعین نے امام کی انگلی دکھائی، اور امام کی شہادت سے پہلے حسن مجتبی امام کے فرزند عبداللہ بھی شہید ہوئے تھے امام کے اوپر. یہ سب مسائل تھے جو سید الشہداء کے ساتھ بی بی زینب کبری سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے لاشے کے برابر میں آئیں، اور بھائی کے لاشے کو اس حالت میں دیکھا، چاروں طرف سید الشہداء کا گویا خون پڑا ہوا تھا مٹی کے اوپر. بی بی نے ہاتھ میں سید الشہداء کی خون آلود مٹی کو اٹھایا اور رخ کیا مدینے کا, مدینے کا رخ کیا اور فرمایا یا رسول اللہ ھذا حسینک مرمل بدما, اے اللہ کے رسول یہ آپ کا حسین جو خاک اور خون میں مبتلا ہے اور اس کا سر نیزوں کے اوپر لگا دیا گیا ہے. بی بی زینب کبریٰ نے گویا نوحہ پڑھنا شروع کر دیا, مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا, بی بیوں نے گریہ کرنا شروع کر دیا. اس موقع پر وہ لعین یا عمر سعد یا شمر ذوالجوشن لعنت اللہ علیہم بے شمار, یہ آیا سید سجاد کے پاس. اور عزیزو میں کیسے یہ عرض کروں یہ جملہ, مجھے واقعی تکلیف ہوتی ہے اس جملے کو پڑھتے ہوئے, لیکن تاریخ پڑھ لینی چاہیے. یہ لعین آتا ہے اور مولا سید سجاد سے کہتا ہے کہ بیویوں سے کہو نوحہ ماتم ختم کریں اور فوراً چلیں. امام سجاد خاموش رہتے ہیں بہت معذرت کے ساتھ. یہ لعین ایک گھوڑا امام کو مارتا ہے. تو شعر پڑھ لوں آپ کے لیے, سجاد اسیر جور ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستون کعبہ ہے زنجیر کسے پہنا چلو. اس نے کھوڑا مارا, سید سجاد صبر کا پیکر بنے رہے, اس لعین نے ایک اور کھوڑا مارا, امام کی کمر تھوڑی جھک گئی, پھر یہ بار بار کھوڑے مارتا تھا. بی بی زینب کبریٰ تشریف لائیں اور کہا سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں, کوئی بہن اپنے بھائی کے لاشے کو چھوڑ رہی ہے, کہا ہم چلنے کو تیار ہیں. امام سجاد نے فرمایا بھوپی اما بابا کے لاشے پہ ماتم کرے, سجاد گھوڑے کھائے گا لیکن حسین کا ماتم ہو. ماتم حسین